الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ عورتوں کے ذمہ داریاں اور ان کے فرائض، اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد اور عورت دونوں کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ بندگی رب ہی اصل مقصود ہے ہماری زندگیوں کا، اسی لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب ہی درجہ بدرجہ مطلوب بھی ہیں، مقصود بھی ہیں۔ بعض مقصود لذاتی ہی ہیں، بعض مقصود لغیری۔ مقصود لذاتی یا مقصد لذاتی ہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی مطلوب ہوتی ہیں، اور جو مقصد لغیری ہی ہیں وہ اس لیے مقصد ہیں کہ ان کے ذریعے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ ایک مثال سے اگر سمجھا جائے تو آسانی ہوگی، وہ یہ کہ وضو بذات خود الگ سے ایک سنت کے درجے میں تو عمل ہے لیکن مقصود نہیں ہے۔ وضو کے نتیجے میں آدمی جب پاکی حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے وضو کا اصل مقصد یہ ہے کہ طہارت حاصل ہو جائے، اور اس طہارت کے ذریعے نماز، جو کہ اصل مقصود ہے۔ اسی طریقے سے کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا لکھنا، نوٹس لینا، ان کو یاد کرنا، یہ ساری چیزیں ذرائع ہیں، اس لیے یہ مقصود لغیری تو ہیں، مقصود لذاتی نہیں۔ مطلب ان کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے، ورنہ کوئی اور طریقہ اگر ہو، بعض لوگوں کو خالی سن کے یاد ہو جاتا ہے تو ان کے لیے خالی سننا بھی کافی ہے، ان کے لیے لکھنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص نابینا ہے یا اس کا حافظہ بہت اچھا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز لکھے بھی، اگر اس کو ویسے ہی یاد ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس پر آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ امام بخاری پر رحمہ اللہ، جب وہ آ کے مسجد میں اور مدرسے 15 دن رہے اور خوب جو ہے علم حاصل کرتے رہے دیگر طلبہ کے ساتھ، تو تمام طلبہ نوٹ کرتے تھے، یہ نوٹس نہیں لیتے تھے۔ تو 15-20 دن کے بعد جب کچھ لوگوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کیا، بار بار کہنا شروع کیا کہ تم چھوٹی عمر کے ہو، دور سے آئے ہو، اتنی محنت کر رہے ہو، بخارا سے سفر کر کے تمہارے گھر والوں نے بھیجا ہے، یقیناً تم علم حاصل کرنے آئے ہو، تو اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ تو اخلاص کا زمانہ تھا، ایک دوسرے سے خیر خواہی کرتے تھے، تو ان کو بار بار اس کی طرف توجہ دلاتے تھے، اور وہ امام صاحب اس کو چھوٹی عمر تھی ٹال بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن جب 15 دن گزر گئے تو انہوں نے کہا اچھا آؤ سناؤ تم لوگوں نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں۔ بتایا کہ تقریباً 15-16 ہزار حدیثیں لکھ لی ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا اپنی کتابیں سب لوگ کھول کے بیٹھ جاؤ، اور ایک شروع کیا، ایک ہی نشست میں ساری حدیثیں ان کو زبانی سنا دی۔ تو ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ واقعی پھر امام ہی ہوگا وقت کا، مطلب یہ کہ ایسا حافظ اللہ نے دیا، کیونکہ اللہ کو ان سے دین کی خدمت لینی تھی۔ تو خیر، یہ علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اس کے اندر یہ مقصود لذاتی ہی نہیں، مقصود لغیری ہے کہ لکھا بھی جائے اور مختلف عنوانات سے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے۔ دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی گزارنا یہ بندگی ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کی رضا کے تحت گزریں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، آپ کی سنتوں میں مضمر ہے، احادیث کے اندر اس کا ذخیرہ کافی حد تک موجود ہے۔ علماء کرام نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر لائحہ عمل تیار کر دیا، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت کے پاس الحمدللہ پچھلے 1400 سال سے محفوظ ہے، عمل میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ مکلف کسے کہتے ہیں؟ مکلف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسپانسبلٹی دینے والے ہیں، اس کو مکلف کہتے ہیں، اور مکلف وہ جس کو یہ رسپانسبلٹی دی جائے۔ تکلیف، تکلیف کا مطلب کسی کو کسی کام پر لگایا جائے، کچھ ذمہ داری دی جائے۔ اسی لیے جب ہم کسی کو کوئی تکلیف دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ معذرت، میں نے آپ کو تکلیف دی، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک ایسے کام کا مکلف بنایا کہ جو آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، یا میری وجہ سے بننا پڑا، اس لیے میں اس پر معذرت کرتا ہوں۔ بہرحال مکلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مکلف ہم لوگ ہیں, انسان ہیں. شریعت میں مکلف ہر وہ شخص ہے جو بالغ ہو, اس کا دماغ اور حافظہ وغیرہ ٹھیک ہو, یعنی نارمل انسان ہو, اب نارمل لوگوں پر نہیں ہوتی, اسی طریقے سے مسلمان ہو. تو یہ تین بنیادی شرطیں ہیں. پھر جو جو اس پر احکامات لاگو ہوتے جائیں وہ اس کا متحمل ہوتا جائے گا تو مکلف بڑھتا جائے گا, یعنی اس کا مکلف ہونا, تو یعنی یہ تکلیف بڑھتی جائے گی. جو چیز اس پر واجب نہیں اس کو کہتے تکلیف ما لا یطاق, ایسی تکلیف کی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے, جس کی اس کو طاقت نہیں ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر فرض نہیں کرتے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی جان پر اس کے بوجھ سے, یعنی اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں, بوجھ اٹھانے کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے, جتنی اس کی وسعت ہوگی اتنا ہی ڈالیں گے. مرد اور عورت کی ساخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف بنائی, اور اس مختلف ساخت میں یہ حکمت ہے کہ دونوں کے کام بھی مختلف ہوں گے. بنیادی عبادات جو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اور دنیا میں مقصد بندگی کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اس کے لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا, یعنی دونوں کو ہی نمازیں پڑھنی ہیں, دونوں ہی کو روزے رکھنے ہیں, زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگر مال ہے, اور حج کرنا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ تو پہلی سطح ہے جو دونوں میں بالکل برابر ہوگی, اس لیے کہ یہ ارکان میں سے ہے. اس کے علاوہ جو مزید احکامات ہیں وہ سارے مقصود نہیں ہوتے, وہ سب مقصود لغیر ہی ہوتے, مقصود لذاتی ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے, لوگوں تک دین کی بات پہنچانا, یہ بھی مقصود دین کا نہیں ہے, کیونکہ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ کی بندگی میں لے کر آنا ہے. تو اس طور پر یہ اجر کا بہت بڑے فضیلت کا کام ہے, اسی لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, بڑے اچھے کاموں میں سے کرنا چاہیے. اسی طریقے سے فرمایا کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں کہ یہ کام کرے, اس سے یہ پتہ چلا کہ فرض کفایہ ہے. بالخصوص علماء پر, اور بالعموم عوام الناس میں, اور ہر شخص پر اپنے اپنے دائرۂ کار میں, جہاں جہاں اس کے اثرات ہوں, جہاں جہاں وہ بات پہنچا سکتا ہو, اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہیں عن المنکر کرے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرهم بالمعروف وینہون عن المنکر, تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, تو یہ ان کا کام ہے جو اچھے کاموں میں سے. لیکن ہر شخص پر اتنا ہی فرض ہے جتنا یہ اس کے اختیار میں ہے. مثال کے طور پہ ایک عورت کے اوپر یہ ذمہ داری اس کے گھر کے اندر ہے کہ اپنی اولاد پر, چھوٹے بہن بھائی ساتھ ہیں تو ان پر, اسی طرح اپنے والدین کے ساتھ اپنے شوہر کو دین کی بات جہاں جہاں ضرورت پڑے اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھائے اور بتائے. عورت کی ذمہ داری والدین کی خدمت جب تک کہ وہ والدین کے ساتھ ہے, اور شریعت کے بنیادی فرائض کو پورا کرنا, اپنے آپ کو حفاظت اور محفوظ رکھنا, اپنی عزت کی حفاظت, اپنے مال کی حفاظت, اور اگر شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کے گھر کی, شوہر کے مال کی حفاظت, اس کی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کرنا. عورت کا تو دائرہ کار کل یہی ہے فرض کے درجے میں, لیکن ظاہری بات ہے کہ جب کبھی آگ لگی ہو اور حالات بہت خراب ہوں تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گھر میں اگر آگ لگی ہے اور ذمہ داری چونکہ شوہر کی ہے کہ وہ اس آگ کو بجھائے, اس کو باہر سے پانی لانا چاہیے کنویں میں سے اور گھر میں یہ مدد کرنی چاہیے, میں تو آرام سے کنارے پر بیٹھ جاؤں, تو ایسا تو ظاہری بات ہے نہ کوئی کرتا ہے اور نہ ایسا کرنا چاہیے, اس لیے کہ بہت سارے موقعوں پر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہر ایک کو کودنا پڑتا ہے میدان میں. تو اگر آج کے زمانے میں مرد حضرات کوتاہی کر رہے ہوں اپنی بہت ساری ذمہ داریوں سے, کیونکہ مردوں پر یہ ذمہ داری ہے فرض کفایہ کے درجے میں, کہ اگر اتنے مرد کام یہ کر رہے ہوں کہ جس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ہر مرد گناہگار ہوگا اگر وہ امر بالمعروف نہ کر رہا ہو, اگر وہ جہاد نہ کر رہا ہو جیسا کہ ضرورت ہو جس وقت اسلامی حکومت کو. اور اسی طریقے سے دین کی تشریح کے لیے، دین کی پڑھنے پڑھانے کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے جتنی ضرورت پڑے، اسی طریقے سے تزکیے کے لیے جو ضرورت پڑے، تو یہ ساری ذمہ داریاں مردوں کے لیے ہیں سرحدوں کی حفاظت سمیت. عورتوں کی ان میں سے کوئی بھی ذمہ داری فرض عین کے درجے میں نہیں ہے، الا یہ کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ مرد یہ کام یا تو کر نہیں پا رہے ہوں اس لیے کہ بہت کم رہ گئے ہیں، اکثر ختم ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، یا عورتوں کے اپنی جان پہ بن آئی ہو اور ان کی حفاظت کی صورت ہو کہ وہ خود میدان میں کود پڑے، تو ایسی صورت میں ان پر بھی وہ فرض عین ہو جائے گا، ورنہ یہ سب چیزیں عورتوں کے لیے فرض بھی نہیں ہے، فرض کفایہ بھی نہیں ہے. یہ فضیلت کا کام ضرور ہے لیکن اپنے فرائض پورے کرنے کے بعد، تو عورت مکلف ہے اپنے ان فرائض کی جو اس پر لاگو کیے گئے ہیں. تو اب چنانچہ ایک عورت نے اگر دین کی وہ بنیادی تعلیم حاصل کر لی ہے، اسی طریقے سے اس نے بنیادی عقائد کو، فرائض کو، فقہی معاملات کو سمجھ لیا، پڑھ لیا ہے اچھے طریقے سے، اس کو نمازوں کے مسائل پتہ چل گئے ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل وہ جانتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ شوہر کی اجازت کے ساتھ اس کے گھر میں جو انتظامات ہیں ان کو اچھے طریقے سے کر لیتی ہے پورا، اور پھر شرعی حدود میں رہتے ہوئے کچھ اور علم بھی حاصل کرنا چاہتی ہے فرض کے علاوہ، جو علم ہے فرض کا علم تو حاصل کرنا فرض ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کو سیکھنا چاہتی ہے، کچھ دنیاوی معاملات میں بھی ٹائم نکل جاتا ہے اس کے پاس اور اس میں ہیلپ کر سکتی ہے، مثال کے طور پہ کچھ آن لائن ٹیچنگ کرتی ہے یا باہر جا کے بھی اگر شریعت کی حدود میں دینی خدمت کے لیے نکلتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ ایک تو اس کے بنیادی فرائض کوئی پیچھے نہ رہ رہے ہوں، نمبر ایک، نمبر دو یہ کہ اس کو اپنے شوہر کی طرف سے اجازت ہو اور شوہر کی رضا مندی والی اجازت، پریشرائز کی بھی اجازت نہیں، مجبوری بنا کر نہیں کہ شوہر کو بس زبردستی کسی طریقے سے منوا لیا گیا ہو، شوہر نہیں چاہتا لیکن پھر بھی اس کی اجازت ضروری ہے اس میں، یہ اگر کر لیا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا جو کام ہے جو عورتوں پر فرض ہے اسی طریقے سے جس طرح سے کہ مرد پر فرض ہے، وہ ہے اصلاح باطن، نفس کا تزکیہ. تین چیزیں ہیں جو حدیث جبریل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو وہ سامنے اگر رہیں گی تو پتہ چل جائے کہ دین کا خلاصہ کیا ہے، اور وہ اصل میں مرد عورت دونوں کے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی پر مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، ذوالحجہ کی تقریباً آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، ختم ہونے والا ہے مہینہ، اور یہ 11ویں ہجری شروع ہونے والی ہے محرم سے. محرم گزرتا ہے، سفر گزرتا ہے، اور ربیع الاول کے مڈ میں تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. یہ کل تقریباً 50-60-70-80 دن بنتے ہیں، 2.5 مہینے 2 مہینے بنتے ہیں. ان 2-2.5 مہینوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نمودار ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا عمر بیان فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس حال میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرماتے سارے صحابہ، اذ طلع علینا رجل، کہ ایک شخص ہم پر نمودار ہوا، شدید بیاد الثیاب، اس کے کپڑے انتہائی چمکتے ہوئے صاف ستھرے، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال انتہائی چمکتے ہوئے سیاہ، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر کوئی سفر کے آثار نہ تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا. اور یہ بات اس لیے فرمائی کہ ایک دور سے آنے والا شخص جس کو کوئی نہ جانتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحرا کا سفر کر کے آئے گا، اونٹ پر سفر کر کے آئے گا، تو اس کے بالوں کو خاک آلود ہونا چاہیے تھا، اس کے جسم پہ کچھ سفر کے آثار، تھکاوٹ کے آثار ہونے چاہیے، اس کے لباس میں پراگندگی ہونی چاہیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. یہ آدمی انتہائی صاف ستھرا اور شفاف نظر آتا ہے، بال بھی چمک رہے ہیں، کوئی ڈسٹ کوئی گرد نہیں، اور ساتھ ساتھ بڑا چوبند بھی ہے، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں، تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کرتا یہ ہے کہ مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنے کی جگہ چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اپنے گھٹنوں کو نماز کی حالت میں موڑنے کے بعد آپ کے گھٹنوں سے ملا دیتا ہے، اور اپنی ہتھیلیوں کو آپ کی ہتھیلی آپ کی رانوں پر یا اپنی رانوں پر رکھ لیتا ہے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ. ابھی دونوں طرف راجع ہو سکتا ہے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھتا یا اپنی رانوں پر رکھتا. بہرحال پھر سوال کرتا یا محمد, یا محمد کہہ کے سوال کرتا, اخبرنی عن الایمان, مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. اب یہ بہت اچنبے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی شخص صحابہ میں سے یا محمد کہہ کے نہیں پکارتا تھا, الا کہ کوئی بدو ہو جو جانتا نہ ہو, بلکہ سارے لوگ یا رسول اللہ. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا, بلکہ یا رسول اللہ تو کہا, یا ایو الرسول تو کہا, یا ایو النبی کہا, یا ایو المزمل, یا ایو المدثر کہا, لیکن یا محمد پورے قرآن میں کہیں نہیں. چار جگہ محمد نام آیا لیکن وہ بھی تھرڈ پرسن کے فارم میں, یعنی غائب کے صیغے میں, بتانے کے لیے کہ محمد ایسے ہیں, محمد یہ ہے, محمد کی یہ شان ہے. جبکہ یا موسیٰ, یا یحییٰ, یا ابراہیم, یا عیسیٰ, یا آدم, سب کے ناموں کے ساتھ پکارا. بہرحال تو یہ شخص جب یہ سوال کرتا ہے تو یہ بڑی حیرت کی بات مزید ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے جو چھ پلر ہیں, آرٹیکل جنہیں کہنا چاہیے, وہ شقے ساری بیان فرما دیتے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں صدقتا, آپ نے سچ فرمایا. تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ فعجبنا لہ, ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے, یسألہ یصدق, یہ ان سے سوال بھی کرتے ہیں اور پھر جواب بھی, یعنی اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں, گویا جانتے ہیں. پھر سوال کیا اخبرنی عن الاسلام, اسلام کے بارے میں بتائیے. تو اسلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ اسلام ان پانچ ارکان کا نام ہے جنہیں ہم جانتے ہیں, ان کو جب بیان فرما دیا تو فرمایا کہ صدقتا, پھر وہی بات. پھر پوچھا اخبرنی عن الاحسان, احسان کے بارے میں بیان فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ تو اللہ کو ایسے دیکھ, تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ موقع نہ ہو, ایسا نہ ہو سکے, تو پھر ایسے عبادت کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو اصل عبادت ایسے کرے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہو, اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ, کہ تو عبادت کر اللہ کی, کانک تراہ, گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, فان لم تکن تراہ, اگر تو نہ دیکھ سکے, اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو, فانہ یراک, تو وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے, یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بہرحال اس کے بعد پھر اگلا سوال انہوں نے قیامت کے بارے میں کیا, پھر قیامت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھی, اور آخر میں پھر وہ رخصت ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد سیدنا عمر فاروق سے سوال کیا, یا عمر اتدری من السائل, اے عمر کیا تو جانتا ہے یہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر بھی کوئی گیس وقت کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے وہاں پہ یہ سبق سکھایا کہ بڑوں کے سوال کے نتیجے میں جواب دینا, سوائے اس کے کہ وہ جواب چاہتے ہوں, نہیں دینا چاہیے, بلکہ وہ کچھ نقطہ بیان کریں گے جس میں زیادہ فائدہ ہوگا, اس لیے خاموشی سے سننا چاہیے. تو فرمایا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, اور یقیناً زیادہ جانتے ہیں. پھر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا جبریل, وہ جبریل تھے, اتاکم لیعلمکم دینکم, وہ تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں جبریل کے ذریعے پوری امت کو, بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر جو مسلم میں بھی آئی ہے, پورے دین کا خلاصہ بیان فرما رہے ہیں. تو اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو دین کی بنیاد میں فرائض کے درجے میں داخل کرنا, یہ بات محل نظر ہوگی. وہ سب چیزیں ذریعے کے طور پر یا مقصد لغیرہ کے طور پر, مطلوب لغیرہ کے طور پر تو دین کا حصہ ہے, جیسا کہا کہ دعوت و تبلیغ ہو, یا جہاد ہو, یا سیاست ہو, یہ سارے کام جو ہیں یہ سب ضمناً, وجہ اس کی یہ ہے کہ جب جہاد ختم ہو گیا, اسلام پھیل گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حاصل کر لیا جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے, الحمدللہ جگہ جگہ چپے چپے پر جو زمانے میں مسلمانوں کے تحت تھا وہاں اسلام کا نظام نافذ ہو گیا, تو پھر کیا کیا صحابہ کرام نے؟ وہی کیا, ایمان, اسلام اور احسان. ہم بھی یہی کریں گے جب دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے, جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کریں گے اور ایمان لانے کے بعد تم میں سے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ ضرور بالضرور، لام تاکید کا نون ثقیلہ کے ساتھ تین تاکیدیں اس میں شامل ہوں گے، تین گنا اس قدر شدت سے اللہ سبحانہ وتعالی اس میں تاکید فرماتے ہیں کہ اللہ ضرور بالضرور تم کو خلافت عطا فرمائیں گے زمین میں، جیسا کہ اس نے پچھلوں کو وہ خلافت عطا فرمائی تھی، اور زمین میں تمہیں ٹھہرا دیں گے، جما دیں گے، اور تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے اور ضرور ہو کر رہے گا، چاہے کوئی اسے خوشی سے قبول کرے، چاہے اکراہ کے ساتھ، بہرحال یہ کام ہوگا۔ کلمۃ اللہ ہی العلیا، اس کے لیے کوشش کرتا رہے آدمی، لیکن یہ کوشش اپنی ذات سے شروع ہو، اپنے گھر میں شروع ہو، اور گھر میں اور اپنی ذات میں یہ تینوں کام ہونے چاہیے۔ آج بیماری اور پریشانی امت کی یہ ہو گئی ہے کہ اول تو علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ایمان بھی بعض اوقات سوال نشان بن جاتا ہے کہ صحیح عقیدہ بھی ہے موجود کہ نہیں، عقائد تو پڑھائے نہیں جاتے۔ عقیدہ تحاویہ امت میں 1150 سال سے موجود ہے کتاب، تیسری صدی ہجری سے، جو امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس کو پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس میں کیا پوائنٹس ہیں، 125 کے قریب کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، تو عقائد کے بارے میں کلیئر نہیں ہے۔ نمبر دو، ایمان کے بعد اسلام تھا، اسلام کے اندر یہ اسلام پریکٹیکل کا نام ہے، فقہ کا نام ہے، کہ ہمیں کرنا کیا ہے، عملی طور پر کیا کرنا ہے۔ ابھی تک طہارت کے مسائل سے ناواقفیت، ابھی تک بنیادی مسائل کے، نماز ٹوٹ جائے تو کیسے صحیح کرنی ہے، کب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کیا ناواقفیت، تو سیکھنے کی نہ فکر ہے نہ اس کی طرف توجہ ہے۔ جو ذوق جن لوگوں کو کچھ پڑھنے پڑھانے کا ہے، تو انہیں کیا پڑھنے کا شوق ہے، کسی کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے، کسی کو قرآن کی تفسیر کا شوق ہے، وہ بھی بہت ضروری چیز ہے، لیکن فرض کے درجے میں نہیں۔ فرض تو یہ تھا کہ مجھے میرے فرائض کے بارے میں، اس کے غلط اور صحیح ہونے، کب وہ ناقص ہوتا ہے، کب ٹھیک ہوتا ہے، غلط ہو جائے تو مجھے کیا کرنا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ میں سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ جتنے دنیا کے علوم ہیں، وہ سیکھنے کا میرا ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے۔ تو ظاہری بات ہے، کمپلسری چیز کو چھوڑ کے آپشنل پہ جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ تو امت نے اس میں بہت کوتاہی کی ہے۔ جن کو ذوق شوق ہے، وہ بھی گائیڈنس کے بغیر اپنے طور پر سیکھتے پڑھتے رہتے ہیں۔ آج کل کمپیوٹر آ گیا ہے تو آن لائن پڑھتے ہیں، اساتذہ کے آگے تو زانو تلمس طے کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ظاہری بات ہے، کچھ کتاب سے نالج تو آ جاتی ہے، وہ انفارمیشن کے درجے میں ہوتی ہے، اصل جو علم ہے وہ تو رجال اللہ کے ساتھ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اور یہ گناہوں کے ساتھ تو ملتا ہی نہیں۔ دل میں عجب، کبر اور بڑائی ہو تو اس کے ساتھ تو انسان صرف محروم ہی رہ سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے ایک شکایت کی اپنے حافظے کے بارے میں، کہ مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں، مجھے یاد نہیں رہ پاتی۔ شکوت الی وقی عن سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی کہ مجھے حافظہ اچھا نہیں ہے میرا۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے گناہوں کو چھوڑنے کی وصیت کی، نصیحت کی کہ گناہ مت کرو۔ اور وہاں پہ گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے، یقیناً امام شافعی جیسا بڑا امام خود اپنے شعر میں یہ بیان فرما رہے ہیں، فإن العلم من نور الہی، کہ علم یہ اللہ سبحانہ، من نور الہی، اللہ کے نور میں سے ہے۔ ونور اللہ لا يعطى لعاصی، اور اللہ کا نور نہیں دیا جاتا گنہگاروں کو۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اللہ نازل فرمائی اس کی حفاظت کے لیے حدیث، اسی طرح رجال اللہ بھی اتارے، وہ زبردست نوجوان، وہ انسان، وہ مرد حضرات کے جو دین کو سکھائیں بھی، انبیاء کی شکل میں آتے رہے، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، اسی طرح امت میں علماء، صوفیہ، بزرگوں کے تحت آج تک امت میں ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، تو ان سے دین سیکھا جائے گا، ان سے حاصل کیا جائے گا نور نبوت ان کے ذریعے، سینہ بسینہ جو منتقل ہوتا ہے۔ تو چونکہ سیکھنے کا پڑھنے کا ذوق شوق نہیں ہے، تو ان بنیادی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، فوکس دوسری جگہوں پر ہے۔ پھر تیسرے درجے میں تزکیہ نفس تھا، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، کہ جس نے تزکیہ کیا وہی کامیاب ہے. فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اولاد اور مال کچھ کام نہیں آنے والے اس دن، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جس کا دل صحیح سالم ہو گیا، گناہوں سے بچ کے اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی میں اطمینان کے ساتھ خرابیوں کو، گناہوں کو، کوتاہیوں کو، نفس کے رذائل کو نکال کے، اللہ کی محبت کو دل میں بسا کے جو چلا، ایسے ہی دل بسما پہ جو لے کر آئے گا کامیاب ہوگا. تو یہ تزکیہ تھا کہ عبادت ایسی کی جائے، 24 گھنٹے زندگی ایسے گزاری جائے کہ اللہ کے احکامات پر عمل بھی ہو، اللہ کی ناراضی سے بچنے کی فکر بھی ہو. اسی لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ دوہری جنتیں ہیں اس کے لیے جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ جن کو ان میں سے تھوڑا سا بھی کچھ حاصل ہو گیا، انہوں نے کچھ پڑھ لیا، کچھ دین کی خدمت میں لگ گئے، کچھ تبلیغ میں لگ گئے، کچھ دعوت میں لگ گئے، کچھ دین کی طرف بلانے پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے، تو یہ احساس ہوا کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. باقی لوگ ہمیں حقیر لگنے لگتے ہیں، باقی لوگ ہمیں ہلکے درجے کے لگنے لگتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے بارے میں یوں بھی فرمایا کہ دیکھو، کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھے کہ یہ 5 جو فرائض ہیں، بلکہ ان میں سے بھی ایمان تو اس کے پاس حاصل تھا ہی، اس کو اب نماز فرائض کے علاوہ کہتا ہے کچھ نہیں پڑھوں گا، روزہ رمضان کا رکھوں گا، اسی طریقے سے حج کروں گا اگر مال ہوا، زکوٰۃ دوں گا. فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہے اگر یہ سچا ہے تو دیکھ لے. ایسے کئی واقعات موجود ہیں. تو ان بنیادی چیزوں پر اخلاص کے ساتھ جس نے عمل کیا، اس کی جنت کا تو وعدہ ہے، لیکن اس میں شرط ہے کہ اخلاص ہو. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اخلاص سے خالی ہو کر علم سیکھتے سکھاتے بھی ہیں، مدرسوں خانقاہوں میں پڑھتے بھی ہیں، اور اصلاح باطن کی کوشش بھی بظاہر کرتے ہیں، کسی شیخ کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں، یا دعوت و تبلیغ میں لگ بھی جاتے ہیں، باہر کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے بھی ہیں، اللہ کے دین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، باہر نکل کے بھی کام کرتے ہیں، ایوانوں میں بھی جاتے ہیں، سیاست کے میدانوں میں بھی اترتے ہیں، دین کی فکر کرتے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ دل کے اندر یہ احساس ہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اللہ رے میں کیا بات ہے میری. وہاں صحابہ کی شان یہ ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا وہ سب اللہ کی راہ میں لگا دیا، لیکن کہ دل ڈرتے رہتے ہیں، لرستے رہتے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں ان میں سے کچھ قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اخلاص تھا کہ نہیں. اگر کوئی اچھا کام ہو گیا ہے تو یہ بھی تو اللہ ہی کی توفیق سے ہوا، تو اس میں میرا کیا کمال. تو یہ ذہن میں احساس ہونا ضروری ہے کہ میری زندگی کا مقصد آپ کی رضا ہے، آپ کو راضی کرنا ہے، یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. اور جب سب کچھ کرنے بھی لگے تب بھی احساس یہ ہو کہ اگر ایک شخص جہنم میں جا رہا ہوگا تو مجھے خطرہ ہے کہیں میں نہ ہوں. وہ اس لیے کہ اپنے اوپر کوئی احساس ہی نہیں، اپنے بارے میں کوئی خوش گمانی ہے ہی نہیں، اپنے بارے میں یقین ہے کہ میں گناہگار ہوں، اپنی گندگیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کی نظر نہیں آتی، تو اس لیے وہ اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں فی الحال ہر انسان کو جو کہ مسلمان ہے اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ مومن ہے اور مجھ سے بہتر ہے، میں اپنے گناہوں پر واقف ہوں، اس کے گناہ کا مجھے پتہ نہیں. بظاہر اس کا کوئی گناہ نظر بھی آ رہا ہو، کہیں کوتاہی نظر بھی آ رہی ہو، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی توبہ کر کے اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے، میرا کیا ہوگا، میرے تو گناہ میرے اوپر اتنے واضح ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. تو ہر مسلمان گویا مجھ سے بہتر ہے. اور فی المعال اور وہ فی الاحتمال ہر کافر کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ کافر ابھی تو مسلمان ہونے کی وجہ سے میں اس سے بہتر ہوں، لیکن جس وقت وہ ایمان لے آئے گا مجھ سے آگے نکل جائے گا، تو اس کا احتمال ہے کہ وہ ایمان پر جائے. اپنے ایمان کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں کہ میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں گا بھی کہ نہیں، تو اپنے بارے میں بڑا سخت رویہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. اس احساس کے ساتھ اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو جہاں جہاں تھوڑا بہت کر سکیں گے کرتے بھی رہیں گے، لیکن ڈرتے بھی رہیں گے. تو یہ خیال رکھنا کہ اس وقت میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، یہی میری امت میں جو کنٹریبیوشن ہے سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس کے علاوہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں اصل مقصد سے ہٹے ہوئے. اور یہ احساس ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں بہت خوش گمان ہوتے ہیں، اپنی رائے کے اوپر بہت اصرار ہوتا ہے، جو بات ہم نے سمجھ لی ہوتی ہے لگتا ہے کہ باقیوں نے اس کو اس طرح سمجھا نہیں ہے تو وہ سارے لوگ ابھی ہلکے درجے میں ہیں، ہم اصل درجے میں ہیں، اصل کام تو یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے، کہ مرنے سے پہلے اس عجب کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے وہ شاید اپنے دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ ہمیں پناہ میں رکھے اپنے، اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کے تزکیہ فرما دیں، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کریں، امت مسلمہ پر اپنا کرم فرمائے، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیگمات کو، گھر والوں کو یہ توفیق ہو، ہماری بیٹیوں کو یہ توفیق ہو کہ وہ فکر آخرت میں لگیں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر کریں۔ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر کے حظ اور لطف محسوس نہ کریں، بلکہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر اپنا کام مکمل کریں، کہ اس کے نتیجے میں جو ان کا مقام حاصل ہونے والا ہے وہ باہر نکل کے کام کرنے میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار عورتیں بیان فرمائی کہ جو پرفیکٹ ہوئی، مرد تو بہت پرفیکٹ ہوئے، جو انبیاء ہوئے وہ سارے کے سارے کاملین تھے، صحابہ سب کاملین تھے، ان کے بعد بڑے بڑے کاملین بھی بہت سے کاملین ہوئے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، جو اصحاب المقربون ہیں۔ عورتوں میں سے آپ نے فرمایا کہ یہ چار ہیں جو خاص طور پر بہت اونچی مقام پر ہیں، اور وہ چار عورتیں حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام۔ یہ ایسے اونچے درجے کی خواتین، کس بنیاد پر؟ ان سب کا کنٹریبیوشن اصل میں ماں ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے یا بیٹی ہونے کی حیثیت سے۔ انہوں نے اپنے گھر میں اپنے مرد کو سپورٹ کیا، بیٹا تھا تو اس کو خوب سپورٹ کیا دین میں، گھر کے کاموں سے ان کو مستغنی کر دیا، سہولت اور سکون کے ساتھ ان کو اپنا کام کرنے دیا، اور اس میں ان کی معاونت کی، دین کے راستے میں ان کی مدد کی، خود باہر نکل کے نہیں کام کیا بلکہ مدد کی ان چاروں نے، اور بہت ہی قناعت کے ساتھ رہی، چنانچہ وہ تسلی کا سبب بنی، مدد کا سبب بنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ایک ایک لمحے، ایک ایک وقت پہ جو موقع ہوتا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سپورٹ کرتی، چنانچہ جب آپ کا دنیا سے وقت ختم ہوا اور آپ چلی یہاں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کو عام الحزن فرمایا اور بہت غم فرمایا۔ اسی سال حضرت ابو طالب بھی رخصت ہوئے تھے، وہ بھی بڑی پشت پناہی کرتے تھے۔ بہرحال عورتوں کا یہ مقام اپنے دائرے میں پرفیکشن کی بنیاد پر ہے، اس کے ساتھ پھر آپ باہر کوئی کام کریں تو ایک الگ بات ہے، وہ کام آپ کے پھر کام آئے گا جبکہ آپ کا یہ دائرہ مضبوط ہے، آپ نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا اور آپ باہر بہت خدمت کرنے والے ہوئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک مرد باہر سے کچھ کما کے نہ لائے، بیوی بچوں کو لوگوں کے ٹکڑوں پر، بھیک پر پال رہا ہو، لیکن گھر میں صفائی بھی کرتا ہو، گھر کے سارے کام بھی کرتا ہو، بیوی کی ساری ہر کام میں مدد بھی کرتا ہو، تو یہ کام تو اچھا ہے، لیکن جو اس کا اصل کام تھا، برابر میں، پڑوس میں، محلے میں کچھ محنت کرتا، کماتا، کھاتا، مال لے کر آتا، گھر والوں کی مدد کرتا ہے، بچے فاقے کر رہے ہیں، یہ پڑوسیوں سے بھیک مانگ مانگ کے گزارا کر رہا ہے، ہاتھ نہیں ہلانا چاہتا، سارا ہاتھ پاؤں اس کا گھر کے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو یہ اپنا اصل کام کو چھوڑ کے کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں خطرہ ہے۔ کبھی تو نفلی کام، مستحب کام، سنت کام بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن باہر کے کام جو تیری ذمہ داری تھی اس کو بھی تو نبھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے دائرہ کار کو پہچانے، عورت اپنے دائرہ کار کو پہچانے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جب وہ ایسا کرے گی اور مرد بھی ایسا ہی کریں گے اپنے اپنے دائروں میں، پھر مستحب درجوں میں فرض کے علاوہ آپشنل تطوع کے طور پر آگے نکل کے مزید کام کرے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی امت میں بھی خیر آئے گی اور اس کے گھر میں بھی برکت آئے گی، اور امت میں بھی اور دنیا میں بھی اس کو فوائد اس کے ہوں گے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اپنے مقصد، اپنے دائرہ کار کو چھوڑ کر نہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا ہماری ان ماں بہنوں کو کہ جو دین کا درد رکھتی ہیں، اخلاص سے کام کرنا چاہتی ہیں اور دین کی فکر ان کو ہوتی ہے، جب وہ دیکھتی ہیں کہ مرد حضرات کوتاہی کر رہے ہیں اور صحیح سے کام نہیں کر رہے تو وہ بھی ان کی مدد کے لیے گھروں سے نکل جاتی ہیں۔ تو ضرور کریں سارے کام، لیکن دائرے میں رہ کر، اس کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے، تنہا ہفتے ہفتے، دو دو ہفتے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جانا بغیر محرم کے، ان چیزوں کا بالکل جواز نہیں ہو سکتا۔ اس میں بالکل. اور پھر شوہروں کی اجازت کے بغیر جانا تو کسی صورت اس کی گنجائش نہیں ہے. باپ کی اجازت کے بغیر جانا بالکل کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ اس کا جواز ہو. گھر میں خدمت کی ضرورت ہے, بچے بیمار ہیں, ان کو چھوڑ کے باہر نکل جانا کسی صورت اس کا جواز نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا سلسلہ ہے, احیون والداک, والدین تمہارے زندہ ہیں؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا کہ ففیہما فجاہد, جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو, تمہیں جہاد کا ثواب اسی میں مل جائے گا, ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں چلو. روک دیا ان کو وہیں, کیونکہ والدین کی خدمت کرنے والا کوئی اور موجود نہ تھا. تو اپنے کام کو سمجھنا چاہیے. دین اپنے دل کو خوش کرنے کا نام نہیں کہ ہمیں تو اس میں مزہ آتا ہے, ہمیں یہ کام اچھا لگتا ہے, ہمیں تو چوکنگ میں اور پوسٹر لگانے میں مزہ آتا ہے تو ہم تو یہ تو کر لیں گے, فجر کی نمازیں پڑھیں گے. اگر یہ ہے جذبہ تو پھر ہم دین کی خدمت نہیں کر رہے, اپنے نفس کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ کر تو نفس کی خدمت رہے ہیں, نفس کی پوجا کر رہے ہیں, لیکن احساس یہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں, اپنے فرائض سے غافل ہیں, اور احساس یہ ہے کہ ہم سے بڑا تو کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں. ظاہری بات ہے اس احساس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں حسرت و حرمان کے علاوہ کیا رہ جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عورتیں بھی اس میں سپورٹ کریں گی, کریں جس درجے میں کر سکتی ہیں, لیکن اپنے دائرے میں بنیادی کام, پھر ضمناً جو کچھ اور کر سکتی ہو اپنے اس کام کو جیپرڈائز کیے بغیر. اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.